بسم الله الرحمن الرحیم.
فضائل اہل بیت علیہ السلام. سلیم بن خیس ہلالی جناب علی مرتضی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ اپنی بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے. آپ ہنڈیا کے نیچے آگ جلا رہی تھی اور گھر والوں کے لیے کھانا تیار فرما رہی تھی. جناب حضرت علی علیہ السلام گھر کے ایک گوشے میں نیند فرما رہے تھے. جناب حسن اور جناب حسین علیہ السلام آپ کے پہلو میں ماہ خواب تھے. رسول اللہ اپنی بیٹی سے باتیں کرنے بیٹھ گئے. جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس کوئی کنیز اس وقت تک نہیں تھی. اتنے میں جناب حسن علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے نانا کے پاس آ کر کہا کہ ان کو پیاس لگی ہے. رسول اللہ اپنے نوازے کو لے کر اپنی لخے اونٹنی کے پاس آئے, اس کو اپنے ہاتھ سے دوہا اور دودھ ایک لکڑی کے پیالے میں لیا. دودھ پر جھاگ تھی. رسول اللہ جناب حسن علیہ السلام کو پلانا ہی چاہ رہے تھے کہ اسی اثنا میں جناب حسین علیہ السلام بیدار ہو گئے اور اپنے نانا سے فرمایا کہ انہیں پیاس لگی ہے, یہ دودھ ان کو دے دیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے بڑے بھائی نے پہلے پیاس بجھانے کو کہا ہے. جناب حسین علیہ السلام نے کہا کہ پہلے میری پیاس بجھائیں. رسول اللہ پیار سے سمجھا رہے تھے لیکن جناب حسین علیہ السلام پہلے دودھ پینے کا کہہ رہے تھے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا, اے بابا, آپ کو حسین میرے حسن سے زیادہ محبوب ہیں. رسول اللہ نے فرمایا, وہ میرے نزدیک حسن سے زیادہ پیارے نہیں ہیں, وہ دونوں میرے نزدیک برابر ہیں. میں تم یہ دونوں اور یہ جو سو رہے ہیں جناب علی علیہ السلام جنت میں ایک ہی منزل اور ایک ہی درجے میں ہوں گے. جناب علی علیہ السلام سو رہے تھے, ان کو اس بات کا علم بعد میں ہوا. اسی طرح ایک مرتبہ یہ دونوں شہزادے ایک دن کھیل رہے تھے. رسول اللہ نے ان دونوں کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا. رسول اللہ کو راستے میں ابو بکر بن قحافہ ملے اور کہا, اے اللہ کے رسول, کس قدر اچھی سواری ملی ہے ان دونوں کو. رسول اللہ نے فرمایا کہ کہو کہ یہ دونوں کس قدر اچھے سوار ہیں, بے شک یہ دونوں شہزادے دنیا میں میرے لیے باعث راحت ہیں. رسول اللہ اس حالت میں جناب سیدہ عالم کے گھر تشریف لائے. دونوں شہزادوں نے گھر میں کھیل کھیل میں آپس میں کشتی لڑنی شروع کر دی. رسول اللہ نے جناب حسن علیہ السلام کو کہنا شروع کیا, اے حسن, شاباش. جناب سیدہ نے فرمایا, بابا, آپ حسن کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں اور حسین کے لیے کچھ ارشاد نہیں کرتے, حالانکہ حسن تو ان سے بڑے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا, یہ جو جبرائیل کہہ رہے ہیں, اے حسین, شاباش. اسی اثنا میں جناب حسین نے جناب حسن کو گرا دیا. دونوں اپنے نانا کے پاس آ گئے تو رسول اللہ دونوں سے مخاطب ہوئے, اللہ تعالی کی قسم, یہ دونوں جوانان بہشت کے سردار ہیں. ان دونوں کا باپ علی ان دونوں سے افضل ہے. تم لوگوں سے میرے نزدیک افضل اور محبوب ان کے والد علی ہیں. یہ میرے بھائی, میرے وزیر, میری امت میں میرے خلیفہ, میرے بعد ہر مومن کے سردار علی ابن ابی طالب ہیں. وہ میرے خلیل, میرے بعد ہر مومن اور مومنہ کے سردار ہیں, میرے منتخب کردہ ہیں. میرے بعد وہ میرے خلیفہ ہیں. جب وہ شہید ہو جائیں گے تو اس کے بعد خلیفہ میرا بیٹا حسن ہوگا. پھر وہ ائمہ خلفاء ہوں گے جو حسین کی ذریت سے پیدا ہوں گے. وہ ائمہ ہدایت کنندگان اور ہدایت یافتہ ہوں گے. وہ قیامت تک حق کے ساتھ ہوں گے. حق ان کے ساتھ ہوگا, وہ حق سے جدا نہ ہوں گے, حق ان سے جدا نہ ہوگا. وہ زمین کی بقا کا باعث ہیں. زمین ان کے وسیلے سے راحت پاتی ہے. وہ اللہ تعالی کی مضبوط رسی ہیں. وہ اللہ تعالی کی محکم فصیل ہیں جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. وہ اللہ تعالی کی زمین ہے. حجج اللہ ہیں, اللہ کی حجت ہیں. اللہ تعالی کی مخلوق ہیں, اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں، اللہ کے علم کے خازن ہیں، اللہ کی حکمت کے معاون ہیں، وہ نوح کی کشتی کی مانند ہیں، جو اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا، غرق ہو گیا۔ یہ بنی اسرائیل کے باب قطع کے مانند ہیں، جو اس دروازے کے باہر رہ گیا وہ کافر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں ان کی اطاعت فرض مقرر کی ہے، قرآن کریم میں ان کی ولایت کا حکم دیا ہے۔ جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جب رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے تو جناب حسن تشریف لائے اور رسول اللہ کے کندھے پر سوار ہو گئے، اپنے دونوں پاؤں کو رسول اللہ کے کندھوں پر لٹکا دیے۔ جناب حسن کے پاؤں مبارک میں پازیب کی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ رسول اللہ جناب حسن کو تھامے ہوئے خطبہ ارشاد کر رہے تھے۔ رسول اللہ نے اسی حالت میں خطبہ کو مکمل کیا۔ عمر و عاص کی شام میں تقریر۔ سلیم بن خیس الالی روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ عمر و عاص نے شام کے لوگوں میں تقریر کی ہے کہ رسول اللہ نے مجھے لشکر کے ساتھ سردار بنا کر روانہ کیا۔ اس لشکر میں ابوبکر بن قحافہ اور عمر بن خطاب شامل تھے۔ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ نے اس علی علیہ السلام پر فضیلت کے لحاظ سے مجھے روانہ فرمایا ہے۔ جب میں لشکر سے واپس آیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، تمام لوگوں میں سے کون آپ کو زیادہ محبوب ہے؟ رسول اللہ نے جواب دیا کہ بی بی عائشہ۔ میں نے پوچھا، مردوں میں کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، بی بی عائشہ کے والد ابوبکر بن خحافہ۔ اے لوگو، علی ابن ابی طالب، دونوں حضرات ابوبکر بن خحافہ اور عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان پر طعنہ زنی کرتے رہتے ہیں، حالانکہ میں عمر عاص نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی حق کو عمر بن خطاب کے دل اور زبان سے جاری کراتا ہے۔ رسول اللہ نے عثمان بن عفان کے بارے میں فرمایا ہے کہ فرشتے حضرت عثمان بن عفان سے حیا کرتے ہیں۔ میں نے یہ تمام باتیں جناب حضرت علی علیہ السلام سے سنی ہیں، لیکن میرے عمر عاص کے کان پک گئے ہیں حضرت علی کے طعنے سن سن کے، جو وہ ان دونوں پر وہ کستے رہتے ہیں۔ عمر بن عاص نے کہا کہ میں نے عمر بن خطاب کی خلافت کے زمانے میں خود رسول اللہ سے سنا کہ ان کے سامنے ابوبکر خحافہ اور عمر بن خطاب آ رہے تھے۔ رسول اللہ نے ان کو دیکھ کر فرمایا، اے علی، یہ دونوں ابوبکر بن خحافہ اور عمر بن خطاب جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، انبیاء اور رسولوں کو چھوڑ کر، خواہ اولین میں سے ہوں یا آخرین میں سے، باقی تمام کے سردار ہیں۔ اے علی، ان دونوں کو اس بات کی خبر دینا، ورنہ وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ سن کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور فرمایا، مجھے شام کے سرکشوں پر تعجب آتا ہے، وہ عمر عاص کی بات بھی جھوٹی اور بے ایمانی پر مبنی ہے۔ شام کے سرکش اس کی بات سنتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ عمر عاص رسول اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، خود رسول اللہ نے 70 مرتبہ اس پر لعنت بھیجی ہے، اور اس کے ساتھ معاویہ پر بھی، جس کی طرف یہ دعوت دیتا ہے۔ رسول اللہ نے کئی مقامات پر لعنت کی ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ عمر عاص نے 70 اشعار کے ایک قصیدے میں رسول اللہ کی جو برائی کی تھی۔ رسول اللہ نے جواب میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا تھا کہ اے میرے رب، نہ تو میں شعر کہوں گا اور نہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں، اے میرے رب، اب تو تیرے فرشتے ہر شعر پر لعنت بھیجیں جو قیامت تک اس کی ذریت میں باقی رہے۔ جب ابراہیم ابن رسول اللہ کا انتقال ہوا تو عمر عاص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد نعوذ باللہ مقتو ہو گئے، ان کی نسل ختم ہو گئی، اس کو کوئی پیچھے رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر و عاص کے لیے یہ آیت مبارکہ اتاری، سورہ کوثر کی آخری آیت، ان شانیک ہو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا دشمن ہی مقتول نسل ہے، ابتر ہے، یعنی ایمان اور بھلائی سے محروم ہے، مجھے اس امت کے جھوٹ اور منافقت سے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ ان ضعیف قاریوں اور مجتہدین کے بارے میں میری حیرانی ہے، وہ عمر و عاص کی احادیث روایت کرتے ہیں، اس کے مقصد کے مطابق تصدیق کرتے ہیں، ہم اہل بیت رسول پر جھوٹ بولتے ہیں اور اسی جھوٹ کو دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت نے کہا کہ ابو بکر بن قحافہ اور عمر بن خطاب اس امت کے افضل ترین شخص ہیں۔ اے عمر و عاص، اگر تم چاہتے تو اپنی اس جھوٹی حدیث میں عثمان بن عفان کا نام بھی ڈال دیتے، یہ حدیث تم نے صرف معاویہ کی رضا جوئی کے لیے گھڑی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی خریدی ہے۔ عمر و عاص کہتا ہے کہ اس نے یہ حدیث مجھ علی علیہ السلام سے سنی ہے، بالکل نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور مخلوق کو پیدا کیا، اللہ ضرور جانتا ہے کہ یہ مجھ پر بہتان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نہ یہ بات ظاہری طور پر اور نہ ہی پوشیدہ طور پر سنی۔ اے میرے رب، تو عمر و عاص اور معاویہ دونوں کو اپنی رحمت سے دور رکھ، یہ دونوں لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں اور تیری کتاب کی طرف جھوٹ کو نسبت دیتے ہیں، یہ دونوں تیرے نبی کی تکذیب کرتے ہیں، یہ دونوں تیرے نبی اور علی پر جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ سلیم بن خیسلالی سے روایت ہے کہ معاویہ نے شام کے قاریوں اور قاضیوں کو طلب کیا، انہیں مال عطا کر کے شام کے اطراف اور شہروں میں روانہ کر دیا تاکہ لوگوں سے جھوٹی روایتیں بیان کریں اور لوگوں کو گواہ کریں کہ اصل میں عثمان بن عفان کو حضرت علی نے قتل کروایا تھا اور اب حضرت علی دونوں افراد ابو بکر بن قحافہ اور عمر بن خطاب سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ معاویہ عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ معاویہ کے ہمراہ عثمان بن عفان کی بیٹی ابان اور دیگر اولاد کی طرفداری شامل ہے۔ معاویہ نے اس مسلسل جھوٹے خطبوں کے ذریعے شام کے مکینوں پر قابو پا لیا، ان کو متحد کیا اور یہ کام 20 سال تک جاری رہا۔ یہ کام معاویہ نے اپنے حکام کے ذریعے جاری رکھا۔ آئندہ اگلی قسط میں معاویہ کا خط زیاد بن سمیع کے نام، بہشت و دوزخ کی تقسیم، معاویہ کا جناب امیر علیہ السلام کو قتل عثمان کے بارے میں خط پیش، معاویہ کا خط زیاد بن سمیع کے نام۔ سلیم بن قیس ہلالی سے روایت ہے کہ ان کا ایک جاننے والا معاویہ کے ایک عامر زیاد بن سمیع کا منشی تھا۔ زیاد بن سمیع کے باپ کے نام کا پتہ نہ تھا۔ معاویہ اس کی اہل بیت سے دشمنی کی وجہ سے ابو سفیان کا بیٹا اور اپنا بھائی مانتا تھا اور منواتا تھا۔ اصل میں وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ماننے والا تھا۔ اس نے مجھے ایک خط دکھایا تو معاویہ نے زیاد کے خط کے جواب میں لکھا، معاویہ لکھتا ہے، اے زیاد بن سمیع، ہم نے خط لکھ کر دریافت کیا ہے کہ عرب میں کون عزت والا ہے اور کون دلیل ہے، کون قرب کے لائق ہے اور کون دوری کے لائق، کون قابل اعتماد ہے اور کون قابل احتیاط۔ میرے بھائی زیاد، میں عام لوگوں سے زیادہ عرب والوں کو جانتا ہوں، اس قبیلے بنی ہاشم پر احسان مندی کا خیال رکھو، ظاہر میں ان کی عزت کرو اور باطن میں ان کی توہین کرو، میں ان کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہوں، میں عام مجالس میں ان کی عزت کرتا ہوں اور علیحدگی میں ان کی توہین کرتا ہوں، یہ لوگ میرے نزدیک سب سے برے ہیں، پوشیدہ طور پر تمہاری بخشش اور مہربانی ان کے سوا دوسروں پر ہو، قبیلہ مضر بنڈا کا خیال رکھو، ان کے امیروں کی عزت کرو اور غریبوں کی توہین کرو، ان کے عوام اپنے اشراف اور عمرا کے تابع ہیں، ان کو آپس میں لڑاتے رہو، قبیلہ مضر بن ربیعہ میں بدگوئی، تکبر اور نقوت پرلے درجے موجود ہے۔ جب تم ایسا کرو گے تو ایک کو دوسرے سے لڑاؤ گے تو دوسرا تمہاری مدد کرے گا۔ ان کے قول پر عمل کے مقابل اور ان کے گمان پر یقین کے مقابل کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ مسلمان اجمیوں کا خیال رکھنا، ان پر عمر بن خطاب کے طریقے پر عمل کرنا، اس میں ان کی ذلت تو رسوائی ہے۔ عربوں کا ان کی عورتوں سے نکاح کر دینا اور ان کا نکاح عرب عورتوں سے نہ کرنا، تاکہ عرب تو ان کے وارث ہو جائیں، یہ عربوں کے وارث نہ ہو سکیں۔ ان پر بخشش اور روزی کے معاملے میں کمی رکھنا، تاکہ وہ جنگوں میں آگے بڑھیں اور راستہ صاف کریں اور درخت کاٹیں۔ ان کو نماز میں کسی عرب کے امام نہ بنانا، جب عرب موجود ہوں تو ان میں سے کوئی صف اول میں نہ کھڑا ہو، صرف عربوں کی غیر موجودگی میں ہی یہ صف اول میں آئیں۔ اجمیوں کو مسلمانوں کی سرحد کا حاکم نہ بنانا، نہ ہی مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی پر حاکم بنانا، وہ مسلمانوں کے فیصلے جات اور احکامات کے متولی نہ ہوں۔ یہ عمر بن خطاب کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر عمر بن خطاب اور اس کا ساتھی ایسا نہ کرتے، اللہ تعالیٰ کے دین میں سختی اور قوت سے کام نہ لیتے، تو تمام لوگ بنی ہاشم کے غلام ہوتے، وہ یکے بعد دیگرے خلافت کے وارث اسی طرح ہوتے جس طرح قیس و کسرا تخت کے وارث ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خلافت کو بنی ہاشم سے نکال کر بنی تیم میں داخل کیا، پھر خلافت عدی بن کعب کے ہاں چلی گئی۔ قریش میں ان دونوں قبیلوں سے زیادہ دلیل قبیلہ اور کوئی نہیں۔ ہم بنی امیہ دلیل نہیں ہیں، ہم خلافت کے امیدواران ان دونوں قبائل اور ان کی اولاد سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ہم میں دولت اور جنگی صلاحیت ہے۔ ہم ان دونوں سے رشتے کے لحاظ سے رسول اللہ سے زیادہ قریب ہیں۔ پھر خلافت کو عثمان بن عفان نے شورا کے ذریعے، جو 6 آدمیوں پر مشتمل تھی، 3 دن کے بعد عوام کی رضامندی سے حاصل کی۔ عثمان بن عفان سے پہلے جس نے بھی خلافت کو حاصل کیا وہ بغیر شورا کے کیا۔ ہمارے صاحب عثمان بن عفان مظلوم قتل کیے گئے، ہم نے خلافت کو عثمان بن عفان سے حاصل کیا، کیونکہ جو شخص مظلوم مارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وارث کو اس کا ولی قرار دیتا ہے۔ میری جان کی قسم اے میرے بھائی زیاد، اگر عمر بن خطاب غلاموں اجمیوں کے قتل کا تاوان آقا عربوں کے تاوان کا نصف کر دیتے تو عمر بن خطاب تقویٰ کے زیادہ قریب ہوتے۔ اگر میں کوئی راستہ پاتا اور مجھے امید بھی ہوتی کہ لوگ میری بات کو قبول کر لیں گے تو میں ضرور ایسا کر دیتا، لیکن کیا کروں، جنگ کا زمانہ قریب ہے، مجھے لوگوں کے منتشر اور اختلاف کا خوف ہے۔ تمہارے لیے عمر بن خطاب کا طریقہ کافی ہے، کیونکہ عجم پر عرب کو فضیلت ہے۔ جب میرا یہ خط موصول ہو جائے تو تم اجمیوں کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا اور ان سے قصاص لینا، ان میں سے کسی کی مدد نہ کرنا اور نہ ان کی حاجت روائی کرنا۔ اجمیوں کا یہ قصور تھا کہ وہ بنی ہاشم اور خصوصاً اہل بیت کو دوست رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، تم ابو سفیان کے بیٹے ہو، اس کے صاحب سے پیدا ہوئے ہو۔ اے میرے بھائی، تو نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہے، میرے نزدیک تم سچے ہو۔ تم نے عمر بن خطاب کا خط بصرے میں ابو موسیٰ الاشعری کے پاس پڑھا تھا، تم ان دنوں اشعری کے منشی تھے، اشعری بصرے کا گورنر تھا، تم اشعری کے نزدیک بہت ذلیل شمار ہوتے تھے۔ ان دنوں تم ذلیل النفس حرامی خیال کیے جاتے تھے، تم خیال کرتے ہو کہ تم قبیلہ ثقیف کے غلام ہو۔ ان ایام میں اگر آپ کو یقین ہوتا، جیسا کہ آج کل یقین ہے، کہ تم ابو سفیان کے فرزند ہو، تو ان دنوں بھی اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے۔ تم نے اشعری کے ہاں عمر بن خطاب کا خط پڑھا جو اجمیوں کے متعلق تھا، اس سے زیادہ تم نے ابو موسیٰ الاشعری اور عمر بن خطاب کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اجمیوں پر سخت پکڑ نہ کریں، قتل نہ کریں، کیونکہ اس سے لوگوں میں انتشار ہو جائے گا، کیونکہ عمر بن خطاب نے پہلے ہی اہل بیت کے ماننے والوں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے. ممکن ہے اجمی بھی غصے میں آ کر علی کے ساتھ شامل ہو جائیں اور علی تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور ملک تم سے چھین لے. یہ سن کر عمر ابن خطاب باز رہے اور غلاموں اور اجمیوں کے قتل عام کا حکم نہیں دیا. اس وقت میرے خیال میں اولاد ابو سفیان میں سے سب سے زیادہ قابل ملامت تم ٹھہرے، اور تم نے عمر بن خطاب کو یہ کبھی کہا تھا کہ علی نے فرمایا ہے کہ ہم ضرور تم کو ان اجمیوں کے ذریعے دوبارہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے قتل کریں گے، جس طرح تم ان کو حالت کفر میں قتل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ سے اجمیوں کے خون سے رنگے گا تاکہ وہ شیر بن جائیں، بھگوڑے نہ ہوں، پھر وہ تمہاری گردنیں اڑائیں گے اور تمہارے مال پر قابض ہو جائیں گے. حضرت علی کا اشارہ خراسان سے سیاہ جھنڈے بلند کر کے نکلنے والے عباسیوں کی طرف تھا، جو اجمی تھے اور انہوں نے بنی امیہ کو قتل کیا تھا. یہ سن کر عمر بن خطاب باز رہے اور اجمیوں کا قتل عام نہیں کیا. اے زیاد، اگر تم عمر بن خطاب کو روک نہ دیتے تو ان کا یہ حکم سنت بن جاتا اور اللہ تعالی ان اجمیوں کو اکھاڑ پھینکتا. آنے والے خلفاء اس طریقے کو بطور سنت اختیار کرتے اور اسی پر عمل کرتے رہتے تو اجمیوں کا نام و نشان مٹ جاتا. یہ اجمی لوگ دین کے لیے آفت ہیں. بہت سی باتوں کی بنیاد عمر بن خطاب نے رسول اللہ کے حکم کے خلاف ڈالی ہے. لوگ ان کی باتوں پر چلنے لگے ہیں اور ان پر پابندی شرع کر دی ہے، جیسا کہ مقام ابراہیم کو عمر نے تبدیل کر دیا، ساح اور مت کو تبدیل کر دیا. مجنب آدمی کو پانی نہ ملنے کی صورت میں بھی تیمم سے روک دیا. بہت سی متفرق چیزیں ہیں جن کو گننے بیٹھوں تو ہزاروں میں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر تو انہوں نے خلافت کو بنی ہاشم سے الگ کر دیا، حالانکہ بنی ہاشم خلافت کے معاون اور اہل تھے. خلافت بنی ہاشم کو سجتی ہے. جب تم اس خط کو پڑھو تو اس کو پھاڑ دینا. زیاد بن سمیہ کے کاتب سے روایت ہے کہ زیاد نے وہ خط پڑھ کر زمین پر پھینک دیا اور بولا، میرے لیے ہلاکت ہو، کس چیز سے نکلا اور کہاں داخل ہو گیا؟ میں بھی آل محمد کا شیعہ تھا، اب شیطان کا پیروکار ہوں، اس کے گروہ میں ہوں جس نے یہ خط تحریر کیا ہے. اللہ تعالی کی قسم، میری مثال ابلیس کی مانند ہے، جس نے تکبر اور حسد کی وجہ سے جناب آدم کے سجدے سے انکار کر دیا تھا. کاتب نے وہ خط شام تک نقل کر لیا اور چھپا لیا. شام کو زیاد کو خیال آیا تو اس نے وہ خط کاتب سے لے کر پھاڑ ڈالا. اب باقی اگلی قسط میں بہشت و دوزخ کی تقسیم. معاویہ کا جناب امیر علیہ السلام کو قتل عثمان کے بارے میں خط. امیر المومنین علیہ السلام کا معاویہ کو جواب.
بہشت و دوزخ کی تقسیم. سلیم بن قیس ہلالی سے روایت ہے کہ انہوں نے سلمان، مقداد، ابو ذر سے سنا کہ ایک دن جناب امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. رسول اللہ کے عقب میں ام المومنین عائشہ تشریف فرما تھی. گھر حاضرین سے بھرا ہوا تھا. لوگوں میں وہ پانچ آدمی بھی موجود تھے، نوشتہ کعبہ والے اور شورا والے بھی. حضرت علی علیہ السلام کو بیٹھنے کو جگہ نہیں ملی تو رسول اللہ نے ان کو اپنے عقب کی طرف اشارہ کیا کہ وہ وہاں بیٹھیں. حضرت علی علیہ السلام وہاں رسول اللہ اور حضرت عائشہ کے درمیان بیٹھ گئے. بی بی عائشہ ناراض ہو گئیں اور کہا کہ اے علی، تمہیں یہاں کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ملی؟ یہ سن کر رسول اللہ ناراض ہو گئے اور فرمایا، اے حمیرہ، مجھے میرے بھائی علی کے بارے میں تکلیف نہ دیا کرو. یہ امیر المومنین ہے، یہ سید المسلمین ہے، یہ قیامت کے روز صاحب الغر المحجلین ہے، اور اس کو اللہ تعالی پل صراط پر مقرر کرے گا. یہ جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والا ہے، اپنے دوستوں کو جنت اور دشمنوں کو جہنم میں ڈالنے والا ہے۔ معاویہ کا جناب امیر علیہ السلام کو قتل عثمان کے بارے میں خط۔ سلیم بن قیس ہلالی سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو ہریرہ، اس نے عمر ابن ابو سلمہ سے سنا کہ معاویہ نے ابو دردا اور ابو ہریرہ کو اس وقت بلایا جب ہم لوگ صفین میں تھے۔ معاویہ نے ان دونوں حضرات سے کہا کہ حضرت علی کے پاس جاؤ اور میرا سلام کہو، اور کہو کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تمام لوگوں میں آپ خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، آپ مہاجرین اولین سے ہیں، میں طلقاء ہوں جن کو رسول اللہ نے فتح مکہ کے دن آزاد کیا تھا، مجھے آپ جیسی سبقت اسلام میں اور رسول اللہ کے قربت حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب و سنت رسول اللہ کی تعلیم دی ہے، مہاجرین اور انصار نے آپ سے 3 دن کے مشورے کے بعد بیعت کی ہے، اور باقی لوگوں نے اپنے آپ کی بیعت اپنی خوشی اور رضامندی سے کی ہے، سب سے پہلے آپ کی بیعت طلحہ و زبیر نے کی ہے، پھر ان دونوں نے آپ کی بیعت کو توڑ کر ظلم کا ارتکاب کیا، ان دونوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا تھا جس کے وہ مستحق نہ تھے، مجھے معلوم ہے کہ قتل عثمان سے آپ بری اور اس کے خون سے برات کا اظہار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جس وقت عثمان بن عفان قتل ہوئے تھے آپ اس وقت اپنے گھر میں تھے، آپ نے قاتلین عثمان کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہ ہو اور معاف نہ کرنا، جب جمل کی لڑائی میں لوگوں نے عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ لینے کی آواز بلند کی تو آپ نے با آواز بلند فرمایا تھا کہ آج کے دن عثمان بن عفان کے قاتل جہنم میں ڈالے گئے، لوگوں کے جواب میں آپ نے کہا تھا کہ کیا ہم نے عثمان بن عفان کو قتل کیا ہے؟ نہیں، بلکہ تم نے عثمان بن عفان کو قتل کیا ہے، طلحہ و زبیر اور ان کا ساتھ دینے والوں نے قتل کیا ہے، ان سب نے عثمان بن عفان کے قتل کا حکم دیا تھا اور میں اس وقت اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اے علی، میں عثمان بن عفان کا چچا زاد اور ان کے خون کے بدلے کا طالب ہوں، اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو عثمان بن عفان کے قاتل ہمارے حوالے کر دیں، ہم اپنے چچا زاد کو قتل کرنے والوں کو قتل قصاص میں کریں گے اور خلافت کو آپ کے حوالے کر دیں گے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری فہم و فراست نے مجھے آگاہ کیا ہے اور ان خطوط سے بھی واضح ہوا ہے جو کہ عثمان بن عفان کے ورثا نے مجھے بھیجے تھے کہ عثمان بن عفان کے ورثا آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہیں، کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ آپ کے ساتھ متفق ہیں اور آپ کی خلافت پر رضامند ہیں؟ ہرگز نہیں، ان کی خواہشات اور دل ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے جسم آپ کے ساتھ، آپ بظاہر تو ابو بکر بن قحافہ اور عمر بن خطاب کے محبت کا دم بھرتے ہیں اور ان دونوں حضرات پر رحم کی دعا کرتے ہیں، لیکن آپ عثمان بن عفان کے معاملے میں خاموش ہیں، نہ اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور نہ اس پر رحم کی دعا کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنے شیعوں جو کہ برباطن ہیں اور اپنے خاص آدمیوں جو کہ گمراہ ہیں جب بھی علیحدگی میں بیٹھتے ہیں تو ابو بکر بن قحافہ، عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان سے سخت بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اس وقت آپ ان تینوں سے رحمت کی دوری کی بد دعا کرتے ہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے وصی ہیں اور امت میں رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت فرض کی ہے، آپ سے محبت کرنے کا اور اللہ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ نے اپنی سنت میں فرض قرار دیا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ کو غدیر میں یہ حکم دیا تھا کہ وہ آپ کو لے کر کھڑے ہو جائیں اور یہ بات کہہ دیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل کی سورہ مائدہ 66، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کے جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام پہنچایا ہی نہیں، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ اے علی، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے قریش، انصار اور بنو امیہ کے لوگوں کو غدیر قم کے مقام پر جمع کیا اور امت کو وہ پیغام پہنچایا جو اللہ تعالی کی جانب سے نازل ہوا تھا، اور حاضرین کو حکم دیا تھا کہ وہ ان لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچا دیں جو وہاں موجود نہیں۔ رسول اللہ نے لوگوں کو آپ کے بارے میں کہا تھا کہ آپ ان کی جانوں سے افضل ہیں، آپ کو رسول اللہ سے وہ منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اور مجھے اس خطبے کے بارے میں بھی معلوم ہوا ہے جس میں کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالی کی قسم میں تمام لوگوں سے افضل ہوں، جب سے رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے مجھ علی پر برابر ظلم ہوتا رہا ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو آپ پر ابو بکر بن خحافہ، عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان نے بڑا ظلم کیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے آپ کے ہوتے ہوئے عمر بن خطاب نے ابو بکر بن خحافہ کی بیعت کر لی تھی اور آپ سے کوئی رائے نہ لی۔ انصار و مہاجرین میں جھگڑا ہو گیا تھا، انصار آپ کی خلافت کے استحقاق میں اور آپ کی رسول اللہ کی قرابت کی وجہ سے ان سے جھگڑتے تھے۔ اگر ابو بکر بن قحافہ اور عمر بن خطاب نے آپ کو خلیفہ چن لیا ہوتا تو عثمان بن عفان آپ سے قرابت کی وجہ سے سب سے پہلے آپ کی طرف دوڑتے۔ اے علی، آپ کا عثمان بن عفان پر حق تھا کیونکہ وہ آپ کے ابن عم امیہ اور ہاشم کو یہ لوگ بھائی مانتے ہیں، اور بنی امیہ اور بنی ہاشم کو قرابت دار مانتے ہیں، اور ابن عمہ ہے۔ پھر ابو بکر بن قحافہ نے خلافت کو طے شدہ تجویز کے مطابق عمر بن خطاب کی طرف موڑ دیا۔ ابو بکر بن قحافہ نے جب عمر بن خطاب کو خلیفہ بنایا تو پھر آپ سے مشورہ نہ کیا، نہ صلاح لی۔ پھر عمر بن خطاب نے آپ کو چھ لوگوں کی شورا میں شامل کیا، ان چھ میں سے ایک نے خلیفہ بننا تھا۔ عمر بن خطاب نے سب لوگوں کو، چاہے مہاجر ہوں یا انصار ہوں یا دوسرے ہوں، خلافت کے اس چناؤ سے الگ کر دیا تھا۔ تین روز تک خلیفہ نہ چنا جا سکا، تیسرے دن آپ سب نے یہ اختیار عبد الرحمن بن عوف کے سپرد کر دیے کہ جس کو وہ خلیفہ بنانا چاہے بنا دے۔ یہ بھی اس وقت ہوا جبکہ عمر بن خطاب کی وصیت کے مطابق کہ اگر کوئی خلیفہ نہ چنا جائے تو ان چھ کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ عبد الرحمن ابن عوف نے عثمان بن عفان کو خلیفہ چن لیا۔ پھر تم سب نے عثمان بن عفان کی بیعت کر لی، اور پھر جب عثمان بن عفان محصور ہو گئے اور باغیوں نے آپ کو گھیر لیا تو آپ لوگوں نے اس کی مدد نہ کی، جبکہ عثمان بن عفان کی بیعت تمہاری گردنوں پر لازم ہو چکی تھی۔ تم اے گروہ انصار و مہاجرین، تم سب بنفس نفیس اس وقت موجود تھے، تم لوگوں نے مصریوں کو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی، انجام یہ ہوا کہ ان لوگوں نے عثمان بن عفان کو قتل کر دیا۔ آپ کے نکمے آدمیوں نے عثمان بن عفان کے قتل میں مصریوں کی مدد کی، تمہارے عام لوگوں نے عثمان بن عفان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ عثمان بن عفان کے قتل میں تم لوگ تین حالتوں میں تقسیم ہو گئے، قتل کرنے والے، قتل کا حکم دینے والے، اور چھوڑ چھاڑ کر بیٹھنے والے۔ پھر لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ آپ مجھ سے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، عثمان بن عفان کے قاتلان پر مجھے قدرت دیجئے تاکہ میں ان کو قتل کروں اور خلافت کو آپ کے سپرد کر دوں، میں اور میری طرف سے تمام اہل شام آپ کی بیعت کر لیں گے۔ باقی اگلی قسط میں۔ اگلی قسط میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا معاویہ کو جواب پیش کیا جائے گا۔ مع السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
Thank you.